الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے عقیدے کے اعتبار سے اہل السنہ میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی تھوڑا ہے کہ اللہ نے اس جماعت میں پیدا فرمایا جو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح ترین عقیدہ تھا، کہ انہیں اللہ کی جانب سے سکھایا گیا تھا، پھر وہ عقیدہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام میں آیا، اور پھر وہ مختلف انبیاء اور رسل علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اور اللہ کی وحی سے ہر نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں اس کی حفاظت کی، اور یہ وہی عقیدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرع لکم من الدین ما وصّی، ہم نے آپ کو وہی دین دیا جس کی نصیحت ہم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کی تھی، اور ان کے والنبیون من بعدہ، اور ان کے بعد جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ہر ایک کو اللہ نے یہی عقیدہ دیا تھا، اور جس عقیدے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں یوم تبیض وجوہ، چہرے ہوں گے جو روشن اور چمکدار ہوں گے، اور وہ یقیناً اہل السنہ میں سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نسودت وجوہم، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے، اور یہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے یا تو کافر ہوں گے یا فاسق ہوں گے اور بدعتی ہوں گے۔ اہل السنہ کو اللہ نے صاف صاف وہ عقیدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد فرمایا تھا انہیں نصیب فرمایا، ان سے یہ عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے لیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، اور سیدنا امیر المومنین حیدر کرار علی رضی اللہ تعالی عنہ وان جمیع المسلمین، ان سے یہ عقیدہ امت تک پہنچا۔ یہی وہ عقیدہ تھا جو فقہ اکبر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، یہی وہ عقیدہ تھا جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، یہی وہ عقیدہ ہے جو کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں اس پہ لکھیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عقیدے کی تلقین کی، ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی جو عقیدے کے اور علم کلام کے آئمہ میں سے اور مجتہدین میں سے گنے جاتے ہیں، باوجود آپس کے اختلافات کے کہ کچھ اختلافات تو ان میں سے فروعی ہیں، جن کی ابن کمال پاشا رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں تصریح کی ہے، اور کچھ ہیں جو بعض حقائق پر مبنی ہیں، اور الحمدللہ دونوں طرف وسعت ہے۔ تو اشاعرہ اور ماتریدیہ، اور ان میں سے بھی خالصتاً ماتریدی، وہ عقیدہ پھر امت میں پہنچا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ، وہی اہل السنہ کا عقیدہ انہوں نے بار بار اپنے مکتوبات شریف میں بیان کیا، اور پھر ان کی اولاد جن کے متعلق حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد اپنے زمانے کے بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے بھی اسی عقیدے کو لکھا، پھر وہی عقیدہ العقیدۃ الحسنہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، پھر وہی عقیدہ تھا جو دیوبند کے اکابرین نے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرکدو نے، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکدو نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا، پھر وہ اہل السنہ کا وہی عقیدہ جو کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے جو عقیدے پہ لکھا اور تحفۃ الاحباب کے نام سے بہت اچھا ایک چھوٹا سا مجموعہ مرتب کیا، اور مجموعی اعتبار سے ایک دو مقامات کو چھوڑ کے کہ وہ اپنے اس میں بریلوی مکتبہ فکر جن سے جن کا داعی ہے، باقی جتنے عقائد حضرت نے لکھے وہ سب کے سب وہی عقیدے ہیں جو امت میں چلے آ رہے تھے، اور دیوبند کے بعد اہل بریلی کے بعد ندوہ والوں کا یہ وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ، حضرت مولانا اویس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر نے بیان کیا اور لکھا اور عقیدہ سنگیا کے نام سے تحریر فرمایا، اور یہی عقیدہ تھا جو حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، انہوں نے اس کی تصریحات فرمائی ہیں، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو اہل حدیث حضرات میں لکھوی اور غزنوی حضرات رحمہم اللہ وقصر اللہ سوادہم نے تحریر فرمائے۔ عقیدے کے اعتبار سے جتنوں کا نام لیا ہے انہوں نے کم و بیش ایک ہی عقیدہ تحریر کیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات کے قائل ہیں، اور اللہ تعالی کی ذات کو بلا حد و حساب مانتے ہیں، اللہ کی جتنے صفات اس نے بیان کیں وہ ان کی تاویل بھی کرتے ہیں اور تاویل نہیں بھی کرتے، اور دونوں اہل حق پہ ہیں، اور ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو ماتریدی ہیں، اور میرا عقیدہ جس پہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں پیش ہوں وہ عقیدہ ہے جو ان سارے اسلاف نے لکھا، اور ان میں سے خاص طور پہ جن لوگوں نے تفویض کی راہ اختیار کی، جنہیں اہل علم اپنی اصطلاح میں التفویض مع التنزیہ، ماتریدیہ کا خالص عقیدہ، میری دعا ہے کہ مجھے اور کسی کا تو پتہ نہیں لیکن میں اللہ کے سامنے اسی عقیدے کے ساتھ پیش کیا جاؤں، اور دوسری چیز التاویل مع التنزیہ، وہ بھی اہل حق ہیں، وہ بھی سلامتی کی راہ، تاویل اور تفویض عقیدے میں کیا چیز ہے اسے ہم بیان کر چکے، اس لیے ہم اللہ کی صفات کے بارے میں تفویض کے قائل ہیں، اور یہی وہ عقیدہ تھا جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، ابو منصور ماتریدی، امام نصفی، غزالی، رازی اور غزنوی اور لکھوی خاندانوں کا رہا ہے رحمہم اللہ، اور ہم سب اپنے عقیدے میں مشترک، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امت کے اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک برزخ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ سوائے خیر کے کسی چیز سے نہیں کریں گے، اور اس پہ پھر آتے ہیں، اور ہم سب تقدیر کے قائل ہیں، اس کے بھی قائل ہیں کہ تقدیر میں اچھائی اور برائی دونوں اللہ کی جانب سے ہے، اور ہم سب اس بات کے قائل ہیں کہ تقدیر کی چھ اقسام ہیں، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تقدیر کو جب چاہے جس وقت چاہے بدل سکتا ہے، یہ تقدیر اللہ کے علم میں ہوتی ہے، اور اللہ چاہے جب اپنے ہی حکم کو اپنے ہی حکم سے منسوخ فرما دے۔ ہم اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ کی تمام کتابوں کے قائل ہیں، قرآن کریم الفاظ سمیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، یہی عقیدہ ہم سب لوگوں کا ہے اور یہی عقیدہ اہل السنہ کا رہا ہے۔ ہم ہرگز اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ایک خواب تھی، اور نہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسے خواب جانتے تھے۔ اہل علم اور اہل تحقیق نے اس کا رد کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس میں عقیدے میں شامل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی طور پہ ہوئی تھی، بنفس نفیس بنفس انفس تشریف لے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی آیات دکھائیں اور اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو دکھایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مراجعت بھی ہوئی۔ اور جو شخص اس کے خلاف یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ایک خواب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس عقیدے میں وہ بدعتی ہے، اور اہل السنہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے بالکل ٹھوس اور سالم کہ جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہیں، اور حتیٰ کہ اللہ نے کچھ کو جنت میں داخل بھی فرما دیا ہے اور کچھ کو جہنم میں بھی خدا نے بھیج دیا ہے، اور جب حشر بپا ہوگا تو اس کے بعد باقی لوگ جو جس جگہ کے مستحق ٹھہریں گے اللہ تعالیٰ اپنے عدل اور فضل سے انہیں وہاں پہ پہنچا دے گا۔ جنت اور جہنم اللہ کی مخلوقات ہیں جن پہ فنا نہیں آئے گی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ جنت اور جہنم جو پیدا ہو گئی ہیں اور فنا نہیں آئے گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھی جائیں گی۔ جہنم پہ کوئی ایسا دور نہیں آئے گا کہ جہنم خالی ہو جائے اور دروازے اس کے بجنے لگیں، اور نہ ہی یہ بات ہے کہ جنت جس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا تھا وہ جنت اسی دنیا میں تھی۔ ہمارا عقیدہ ہے وہی جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے تعریف فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جنت اور جہنم اس وقت پیدا نہیں کی گئیں اور قیامت پہ پیدا کی جائیں گی، دو الفاظ وہ کہتے ہیں، وہ بدعتی ہے عقیدے کا اور فاسق ہے۔ امام رازی، ابو اسحاق شیرازی، غزالی، وہ یقیناً اہل السنہ کے عقائد ہم سے بہتر جانتے تھے، اور ہماری سر آنکھوں پہ یہی وہ عقیدہ ہے جو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم ہر اس عقیدے کے قائل ہیں جو اہل السنہ والجماعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے عقیدے کے اعتبار سے اب تک متصل، کڑی سے کڑی جس کی ملی ہوئی ہے، اور ایک زنجیر کی طرح ایک حلقے سے دوسرا حلقہ پیوست اور پرویا ہوا ہے، وہ صرف اہل السنہ ہے۔ اہل السنہ کے علاوہ دنیا میں کوئی فرقہ نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے۔ دعویٰ تو کرنا دور کی بات ہے، وہ اس کے قریب بھی پھٹک سکے اگر، اور اگر وہ اپنی جہالت کی بنا پہ اور تعصب کی بنا پہ اور لا علمی کی وجہ سے دعویٰ کرے تو الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں صفحات پر مشتمل اہل السنہ کی کتابیں ہیں، پہلے اس کا جواب دے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ خدا بڑے سے بڑا گناہ جس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، اللہ سے درخواست ہے کہ اللہ اس سے درگزر فرما، اللہ اس عذاب سے بچا۔ اللہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہ وہی ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کے گئے ہیں۔ ہم اس میں کسی قسم کی کوئی توجیہ اور تاویل نہیں کرتے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارا سر تسلیم میں خم ہے، اور ہم سب ان عقیدوں کے قائل ہیں جو انہوں نے ارشاد فرمائے تھے۔ خدا اپنی پناہ میں اپنے عذاب سے، اپنے غصے سے اور اپنی ناراضگی سے پوری مضبوط پناہ ہم لوگوں کو دے۔ ہم انہی عقائد کے قائل ہیں، اور اگر کسی کو غلط فہمی ہے یا کم علمی ہے تو اس کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ سن لیں، وگرنہ کوئی تمنا نہیں ہے دنیا میں کسی ایک شخص کے متعلق کہ وہ ہمیں سنیں۔ کسی طرح گمنامی میں زندگی بسر ہو، اور کسی طرح انگلیوں سے اشارے نہ کیے جائیں، اور اللہ تعالی گمنامی ہی کی حالت میں وفات دے اس صحیح اہل السنہ کے عقیدے پر۔ اور جتنی بدعات ان عقائد کے باب سے آئی ہیں، اگر خدا نے توفیق دی اور یہ سیریز مکمل ہو گئی، تو ہمیں کوئی جھجک کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ایک ایک آدمی کا نام لے کے بتائیں کہ کہاں کہاں اہل السنہ کے عقیدے پر کس نے حملہ کیا ہے۔ نہ ہمارا نفع کسی سے وابستہ ہے، ہمارا نقصان بھی کسی سے وابستہ نہیں ہے۔ اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں تقدیر ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں دونوں جہان ہیں، اور اللہ ہی ہے جو کسی شخص کو مقام دے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اور اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھ دیا ہو کہ گالیاں اتنی کھانی ہیں اور تمہیں سب و شتم اتنا برداشت کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگرچہ اس سے پناہ میں رکھے، لیکن مالک کی طرف سے جو نتیجہ بھی اس کا نکل آئے، صبر اور شکر دونوں چیزیں اس نے ارشاد فرمائی ہیں، اسی کے لیے کرنا ہے۔ اور خدا کرے کہ صبر کے مراحل سے نہ گزریں، مگر جن بدتیوں اور جاہلوں سے واسطہ پڑ گیا ہے، اور جن کی زبان ہمیشہ بدعات کی طرف مائل رہی ہے اور اہل حق کو گالیاں دیتی رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنا شوق پورا کریں، مگر مت سنیں۔ آخر اللہ تعالی نے فرمایا نا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمْ، ہم نے جہنم کو بھرنے کے لیے بھی لوگ پیدا کیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اہل السنہ کا مخالف ہے، وہ اگر کفر پہ ہے تو جہنم کا ایندھن ہے، اور اگر وہ فاسق و فاجر ہے اور عقیدے کی بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ چاہے اسے معاف کر دے۔ ہم کون ہوتے ہیں اور ہمارا کیا اجارہ ہے؟ مالک مختار کل ہے، اور اللہ اگر چاہے تو اس کی انہیں سزا دے۔ یہ اعتدال کا مسلک ہے اہل السنہ کا ہمیشہ رہا ہے۔ ہمارے عزت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرکدو نے فقہی اختلافات میں ایک چیز کوے کے متعلق بیان کر دی تھی، اس پہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو جگالیوں بھرے خطوط ملے اور سب کچھ۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ بھئی مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالی نے اس مسئلے کو بیان کرنے میں کتنا ثواب اور اجر میرے لیے رکھا ہے، اس لیے اطمینان رہے پوری طرح۔ گالیاں لکھیں کچھ کہیں، ہم اہل بدعت میں سے جس حد تک ممکن ہوا بیان کریں گے کہ اس شخص نے اس جگہ پہ اہل السنہ کے عقیدے میں نقب لگایا ہے اور عقیدے پہ بحث کی ہے۔ ہمیں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم نام لے کے بیان کریں تاکہ لوگوں کو کوئی شبہ نہ رہے کہ انہوں نے کس کے پیچھے چلنا ہے، کس کی رائے سننی اور ماننی ہے، اور کس کی رائے انہوں نے نہیں سننی اور نہیں ماننی چاہیے۔ پھر اس کے باوجود وہ اس کو اختیار کریں، اپنی فکر ہے کہ میں نے مر کے کس عقیدے کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ خدا نہ کرے کہ جواب دیں کہ وہ عالم الغیب ہے، کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، اسے پتہ ہے کس عقیدے پہ موت آنی ہے، اور ہمارا عقیدہ بہت 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 آخری حد یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اے پروردگار عالم، مرتے ہوئے اس عقیدے پر موت دے جو خود تیرا عقیدہ ہے۔ تو نے فرمایا قل هو الله احد، اللہ ایک ہے. اللہ اسی طرح ہم شہادت دیتے ہیں کہ ایک. اللہ آپ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں، اللہ ہم اس کی بھی شہادت دیتے ہیں کہ تیرے آخری نبی ہیں. اور پروردگار عالم تو نے فرمایا ہے اعدت للکافرین، جہنم بنا دی گئی ہے، ماضی مجھول کا صیغہ. اللہ ہم اسی بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جہنم تخلیق کر دی گئی ہے. اللہ آپ نے فرمایا کہ عدت للمتقین، متقیوں کے لیے اللہ نے جنت بنا دی. اللہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. اللہ آپ نے فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ان تمام امور پر جو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی کی تھی. والمومنون، اور ایمان والے بھی اسی چیز پر ایمان لائے جو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے. اللہ وہ عقیدہ جو تو نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اللہ ہم ایمان والے بھی اسی پہ ایمان لائے. اللہ اپنی رحمت سے اسے قبول فرما اور خاتمہ بالخیر فرما. اللہ وہ عقیدہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور تو نے انہیں دیا. کل آمن باللہ، ہر ایک مومن آدمی ایمان لایا، کیا انبیاء علیہ السلام، کیا اولیاء اللہ، کیا ابدال اور کیا کتب اور کیا کتب الاقتاب اور کیا ایک عام فاسق و فاجر اعمال کا مومن. کل آمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسل لا نفرق بین احد من الرسل. اسی کے متعلق فرمایا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ ہم صرف اور صرف تجھے ہی مانتے، اور اللہ ہم دل کے اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف تیری توحید، تیری عبادت کے قائل ہیں، تیری بندگی کے قائل. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اللہ اسی عقیدے کے مطابق تیری عبادت کرتے ہیں جو آپ نے نازل فرمایا. تو اس لیے جو اللہ آپ نے فرمایا ہے اس میں اور ہمارے عقیدے میں سرے منہ فرق نہیں ہے، ہم انہی عقیدوں کے قائل. اس لیے یہ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، ورنہ ہم روزانہ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ، صبح شام یہ دعا مانگتے ہیں اللہ، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اللہم اجعل خیر عمری، اللہ میری زندگی میری عمر کا بہترین حصہ وہ بنا دے جو بڑھاپے کا حصہ. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اللہ جو آخری سال ہے، آخری مہینہ، آخری دن ہیں، اے پروردگار سب سے اچھی زندگی کی حالت اس وقت کر دے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اللہ اب کیا تحقیق ہو اور کیا محنت اور مزدوری ہو اور کیا پیسہ کمایا جائے اور کیا اس وقت عقیدے کو تبدیل کیا جائے. اے پروردگار اللہم اجعل خیر عمری آخر، اللہ آخری دن جو ہے نا زندگی کے سب سے گولڈن پیریڈ بنا دے. وخیر عملی خواتمہ، اور اللہ سب سے اچھا عمل آخری وہ کر دے جو تجھے پسند ہے. ظاہر ہے کہ تجھے لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کیا جملہ پسند ہے. اللہ آخری جملہ جو میری زبان سے نکلے، آخری عمل جو میں اپنی زندگی میں کروں، اللہ وہ جو تو قبول فرما لے، جو نیکی ہو. لا الہ الا اللہ نہ صحیح، مسجد جاتے ہوئے وفات ہو جائے، قرآن کریم پڑھاتے ہوئے وفات ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر میں وفات ہو جائے. اللہ عالم امر اور عالم مشاہدہ کھول دے اور اس میں کھو جائے اور انتقال ہو جائے. یہ سب چیزیں وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ، اور اللہ سب سے اچھا دن پروردگار میری زندگی کا اور موت کے بعد کی دونوں زندگیوں کا وہ کر دے جس دن میں تیرے سامنے حاضر ہوں، تیری خدمت میں پیش ہوں، تیری زیارت ہوں. ہم اللہ کی زیارت کے قائل ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کی زیارت ہوگی، اور دعا ہے کہ اللہ جن لوگوں کو صبح شام جنت میں بلائے گا اپنی زیارت کے لیے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اپنے سامنے ہی رکھے گا ہمیشہ کے لیے، اللہ اس جماعت میں اور ان لوگوں میں انجام فرما دے. اور یہ کہا، یہ دعا اور مانگنی چاہیے کہ وخیر ایام یوم القاک فیہ، اللہ سب سے اچھا دن وہ کر دے جس دن ہم تیری خدمت میں پیش ہوں، تیرے غلام اور تیرے بندے. یا ولی الاسلام و اہلہ، اے اللہ جو اسلام کا خود حفاظت کرنے والا ہے، اور اے پروردگار جو مسلمان ہے تو ان کی بھی حفاظت کرنے والا ہے. ثبتنی بہی، اللہ مجھے اس عقیدے پہ قائم رکھ، حتی القاک، یہاں تک کہ اللہ میں تیری خدمت میں پیش ہو جاؤں. یہی وہ عقیدہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدۃ الحسنہ میں لکھا ہے. خدا اسی عقیدے پہ قائم رہے جو حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. یہی وہ عقیدہ ہے جو عقیدہ قادریہ کہلاتا ہے. خلیفۃ المسلمین قادر باللہ احمد بن اسحاق المقتدر 336 ہجری میں عباسی تھے، خلافت ان کے پاس آئی تھی، اور 422 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. سیر اعلام النبلاء میں امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حالات لکھے ہیں. انہوں نے عقیدہ مرتب کرایا تھا، اور غالباً ہر مہینے یا ہر سال، غالباً ہر سال وہ پوری مملکت کے لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو جمع کرتے تھے، وزراء کو، سفراء کو، گورنرز کو، آرمی کے چیف کو، عدلیہ کے چیف کو، اور سال میں غالباً ایک مرتبہ یہ سب مل کر اس عقیدے کو پڑھتے تھے. اور زمانے کے جتنے علماء کرام، پانچویں صدی کے بڑے بڑے لوگ اس مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اور عقیدہ پڑھا جاتا تھا. اللہ اسی عقیدے پہ قائم رکھے، اور اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو معاف فرما دے. اور وہ جو شاہ ولی اللہ نے العقیدۃ الحسنہ میں لکھا ہے، حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، یہ سارے حضرات جس عقیدے کو تحریر فرماتے رہے ہیں، اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، وخیر عملی خواتمہ، وخیر ایامی یوم القاک فیہ، یا ولی الاسلام و اہلہ، ثبتنی بہی، اللہ اس اہل سنہ کے عقیدے پہ قائم رکھ، حتی القاک، یہاں تک کہ اللہ پروردگار عالم تیری زیارت ہو چہرہ مبارک کی، جو بغیر تشبیہ کے ہے. اور اہل سنہ کا عقیدہ لے کر تیری خدمت میں حاضر. اللہ کا شکر ہے ہم اسی کے داعی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جو اہل بدعت اور جنہیں نئے نئے اجتہادات سوجے، اور جو اس امت میں اب نئے سرے سے فتنہ عقیدے کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ دلیل سے بات کریں، محض اپنی ضعیف عقل اور دو چار اور آگ کا علم، وہ بھی کہتے ہیں کہ عقیدہ یہ ہے یہ ہے. ارے یار، آپ علم کی دنیا میں پیدا تو ہو لیں، آپ علم کلام کو پڑھ تو لیں، پھر ان عقائد کے دلائل کا رد کریں جو اہل سنہ کے عقائد کے دلائل ہیں. ٹھنڈا کر کے کھائیے بھیا. ہمارے حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ، علیہ رحمت و رضوان، خلافت راشدہ کا آخری گہور شجرہ، ان پر کتاب لکھی اور لکھنؤ میں اپنے کانوں سے سنا کہ شیعہ سے پیسہ کھا لیے، مر گئے کہنے والے، الفاظ ہوا میں تحلیل ہو گئے، جو تحریرات ان اخبارات میں ان کے خلاف لکھی جاتی تھیں یتیم ہو گئیں، اور پانی میں گھل گئے وہ اوراق اور ردی کی ٹوکری میں اخبار، مگر اہل السنہ کے عظیم قائد کا نام اب بھی جاویداں ہے، اب بھی زندہ ہوتا بندہ ہے، اب بھی وہ لوگ ان کا نام لیتے ہوئے اب بھی فخر محسوس کرتے ہیں جو اگرچہ ان کا نام لینے کے اہل ہی نہیں ہیں، سخت گناہگار جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور زانو تلمس اور استرشاد میں اپنا حقیقی مربی جانتے ہوئے نگاہ نہیں اٹھتی تھی۔ آخری دنوں میں جب وہ بیعت فرما رہے ہوتے تھے، مولانا بلال اللہ سلامت رکھے حیات ہیں، ندوہ فون کر کے ہمارے حوالے سے پوچھ لینا، اللہ کی توحید کا اتنا غلبہ تھا کہ جب فرماتے تھے کہ توبہ کی میں نے کفر سے شرک سے، بس اس کے بعد خدا کی توحید، توحید کے درجات وہ بیان شروع ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ عرض کرنا پڑتا تھا کہ حضرت بیعت فرما لیجیے۔ خدا کی توحید کا اتنا غلبہ تھا، اہل السنہ کے عقائد کا اتنا غلبہ تھا، ہم اسی عقیدے پہ قائم ہیں جس پہ وہ چھوڑ کر گئے تھے اور وصیت کر کے گئے تھے کہ وہ عقیدہ جو متاخرین نے اور متقدمین نے لکھا ہے بالکل اس پہ قائم رہنا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مشائخ رحمہم اللہ ان کے ہاں کوئی علمی تسامو ہو گیا ہے تو ہم اس سے چمٹے رہے، وہاں بھی اعتدال کے ساتھ۔ اور یہ سیریز اگر پوری ہو گئی تو آخر پر پہنچ کے آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے اکابر رحمہم اللہ میں رہا ہے، لیکن ہم صد ہزار مرتبہ ان کے جوتے اپنے سر پہ رکھ کے ان کے ادب اور احترام سے ضرور عرض کریں گے کہ اب یہ نہیں کرنا چاہیے، اگر خدا کو منظور ہوا اور یہ سیریز پوری ہو گئی۔ ہم کسی شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں، ہم کتاب و سنت اور اس کے بعد ان کے شارحین جو اس کے اہل ہیں، یہ شرط ذرا یاد رہے کہ جو اس کے اہل ہیں، نصفی ہیں، غزالی ہیں، تفتزانی ہیں، رازی ہیں، ابو منصور امام الہدا ماتریدی ہیں، اشعری ہیں، ابو الحسن اشعری ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ بعض جگہ پر ان سے جو متقدمین نے اختلاف کیا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ابن قیم ہیں، ابن رجب ہیں، ابن کثیر ہیں رحمہم اللہ، جو ان کی آراء ہیں وہ ہے عقیدہ۔ یہ نہیں ہے کہ دیوبند کے نام پہ اگر کوئی غلط بات آ گئی تو ہم اس شخصیت کی پرستش کرنے لگیں یا پھر اس مسئلے میں اہل سنہ سے ہٹ جائیں، ایسے نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی علو شان کے ساتھ ساتھ ماتریدیہ سے دو مسائل میں اختلاف کیا، اور ہمارے اس دور کا تقاضا ہے کہ ہم حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو ترجیح دیں، اور وہ بیان ہو چکا۔ اس لیے اہل السنہ کا عقیدہ اصل ہے، مخالفین نے کس دور میں یہ رنگ ڈھنگ اختیار نہیں کیا؟ وہ شخص، وہ دل کا غنی، وہ جس کی نگاہ بادشاہوں کی بادشاہت کو کچھ نہ سمجھے اور دنیا کے خزانوں اور اموال اور اراضی کے مالک بہت بڑے آدمی، عرب امارات کے شہزادے، اور ایک اور ملک جس کا نام ذہن سے اتر رہا ہے، وہاں کے بادشاہ گھٹنوں تک بیٹھ کے، اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ کے گھٹنے جس شخص کے چومے، اور ٹوپیاں اتار کے رکھ دیں کہ سر پہ دست شفقت پھیر دیں، وہ جسے فیصل ایوارڈ ملا اور کھڑے کھڑے سب رقم تقسیم ہو گئی، کیا سادہ زندگی اور کیا مومن کا دل بے نیاز! اس کو کہنا کہ لکھنؤ کے شیعہ سے پیسے لے کے کتاب لکھی، یہ خود اپنی کم علمی اور مال کی محبت اور خدا سے بے خوفی، جو اصل جڑ ہے تمام امراض کی، یہ ظاہر کرتی، اسی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اہل السنہ کے عقیدے پر حملہ مت کرو، اور صرف یہ کہتے ہیں کہ تم اگر اس کے اہل نہیں ہو کہ کتاب و سنت کی کما حقہ تشریح کو جانو، اور تمہیں وہ زبان بھی نہیں آتی جس زبان میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، تو مت بولو۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام عربی زبان میں ہے، ہزاروں کتابیں ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، علماء کرام پڑھتے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں، حضرت حنیف صاحب رحمہ اللہ بھوجیانی عمر کے آخری سالوں میں تھے، اور وہی دور تھا جب ہم لاہور جامعہ مدنیہ میں رہے، اور حضرت رحمت اللہ علیہ سیر عالم النبلاء انہوں نے پڑھی تھی۔ سیر عالم النبلاء زاہبی رحمت اللہ کی کتاب ہے، اور وہ کوئی 30-35 جلدوں میں چھپی ہے۔ ہم صرف دو آدمیوں کو جانتے ہیں جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، ان میں سے ایک حضرت۔ اب جس آدمی کو عربی آتی نہیں، وہ وہاں حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیٹھ کے بحث کرنے لگتا، بھلا بتاؤ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسلام اب تک اگر پڑھنا ہے تو فارسی میں پڑھو، 1200 سال کی محنت ہے مسلمانوں کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فارسی میں لکھتے ہیں، شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فارسی میں لکھتے ہیں، حضرت مجدد الفیصانی سرہندی، بر صغیر، ایران، افغانستان، 1000 سال سے زیادہ عرصہ ان سب نے فارسی میں گزارا ہے، اور فارسی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، اب فارسی بھی نہیں آتی۔ تیسری زبان آج دنیا میں جو اسلام اس میں سمجھنا ہے تو وہ فرینچ۔ آپ فرانس گئے ہیں؟ آپ نے فرانس کی لائبریریز دیکھی ہیں؟ اس لیے کہ الجزائر، اسپین، فرانس، صدیوں مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور اس زبان میں تحقیقات ہیں۔ آپ کی اردو ابھی ہے ہی کیا؟ اب تک ایسے لوگ موجود ہیں جو اردو میں دین پڑھنے کو عار محسوس کرتے ہیں، ذلت محسوس کرتے ہیں کہ اردو کی کتابوں میں بھی کوئی دین ہے یار؟ چھوڑو، اصل مراجع سے رجوع کرو۔ اب کیا کوئی آدمی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ کو اردو میں پڑھے گا؟ کیا کوئی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ اردو میں پڑھے گا؟ کیا کوئی آدمی جو دین پہ گفتگو کرنا چاہتا ہے وہ حضرت تھانوی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فارسی میں لکھا ہے اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فارسی میں لکھا ہے اسے پڑھ نہ سکے اور اردو رسالوں کو پڑھے گا؟ اگر علم اتنا ہی ہے تو ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے کہ تمہیں فارسی بھی نہیں آتی، تمہیں عربی بھی نہیں آتی، اور تم دین میں مقتدا بننے چلے اور لوگوں کو یہ تلقین کرنی ہے کہ اردو کی دو چار تفسیریں دیکھ لو، دو چار اور چیزیں دیکھ لو اور بس۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر علم کا سرمایہ یہی ہے تو ڈوب مرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ممبر پر بیٹھے، اور بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو دین کی مباحث میں الجھائے۔ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں، سرا ہی نہیں پتا۔ تو دین اب تک عربی، فارسی، فرینچ میں، ابھی تو انگلش تو بہت بعد میں آئی ہے، اردو کا تو نام ہی نہ لو۔ اس مسئلے کو بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے۔ اردو میں تو تفاسیر ہی نہیں تھی، یہ تو پچھلے 50 سال میں آئی ہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا تھا، پھر وہ تفسیر جو سامنے آئی تھی وہ کچھ حواشی ازواں عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرٹھی نے لکھے تھے، پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ نے لکھے تھے، ادھر بریلی میں ترجمہ کیا تھا مولانا احمد خان صاحب نے، پھر مفتی نعیم الدین صاحب مراد آبادی جو خلیفہ تھے حضرت احمد خان صاحب، انہوں نے تفسیر لکھی تھی۔ پھر تفسیر ثنائی آ گئی، قاضی ثناء اللہ نہیں، مولانا ثناء اللہ صاحب، قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کی تفسیر بھی عربی میں ہے۔ تو ابھی تو 100 سال اردو میں پورے نہیں ہوئے کہ تفسیر سے تفاسیر آتی۔ پھر عثمانی رحمۃ اللہ نے حواشی لکھے، پھر مودودی صاحب کی تفسیر آ گئی جو 1976 میں تقریباً مکمل ہو گئی تھی جہاں تک علم۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر آ گئی، وہ بھی 70s کے قریب مکمل ہو گئی۔ تو یہ تو اردو زبان میں اب جا کر تفاسیر آنا شروع ہوئی ہیں، ابھی تو حدیث کا کام باقی ہے، ابھی تو فقہ کا کام باقی ہے، کام ہی کیا ہوا ہے اردو میں۔ اور جو صحیح اردو بولنا اور لکھنا اور پڑھنا بھی نہیں جانتے، یہ دخل دینے چلے ہیں عقائد میں، اور یہ دخل دینے چلے ہیں اہل السنہ کہ ان عقائد پر جن پر آج تک امت متفق رہی ہے۔ اس لیے فقط دعا ہی مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی صحیح راہ پر قائم رکھے اور ان جاہلوں، شریر لوگوں، اس مردہ قوم کے دین فروشوں اور ان کی دشنامی سے حفاظت فرمائے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے اور جاہلوں کی جہالت سے اللہ تعالی دور رکھے۔